حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے اتنے علوم سمجھائے سکھائے, اور وہ اس درجے کا سیکھنا تھا کہ وہ نوری مخلوق اس گفتگو میں لاجواب ہو گئی کہ جب ان علوم پر بات آئی, جاننے پر بات آئی, تو وہ جو نوری مخلوق ہے وہ لاجواب ہو گئی. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں, اور فرشتوں نے بھی اللہ سے یہ عرض کیا کہ مالا تعلم بار اللہ, تو بہتر جانتے, ہم نہیں جانتے. آج ہمارے بے شمار علوم اور ان کے بے شمار پہلو, اور عجیب بات ہے کہ اتنی اقسام ہیں ہمارے نظام تعلیم میں, اور اتنا زیادہ جتنی ہم نے اقسام متعارف کرا دی ہیں اتنا زیادہ معاشرے میں وہ علم جو حقیقی کیفیت رکھتا ہو, جس سے اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے, وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جب بات غیب کی آتی ہے تو غیب وہ جو بغیر کسی ذریعے کے رسائی نہیں ہے, وہ غیب ہے, وہ ہماری دسترس سے باہر ہے. لیکن جب ذریعہ آتا ہے تو ذریعہ پھر بعد میں ذریعے سے بعد جاننا غیب نہیں رہتا, وہ اطلاع آ جاتی ہے. تو جب پھر بات آئے گی تو اطلاع عن الغیب کی بات آئے گی, اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ کریم اپنے انبیاء اور رسول کو عطا فرما, ہر ایک کو نہیں عطا فرماتے, لیکن اپنے انبیاء اور رسول کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذلک من انباء الغیب نوحی علیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. قابل احترام سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں, اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے کلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان میں سے مریم علیہ السلام کو کون پالے گا, اور نہ آپ ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. محترم سامعین کرام, یہ وہ حصہ ہے سورہ آل عمران کا کہ جہاں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حصہ ارشاد فرمایا تو اس میں بے شمار جو پہلو ہیں اور نقاط ہیں وہ پنہاں ہیں. جیسے یہ ارشاد فرمایا, یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صدیوں پیشتر جو واقعہ دنیا میں رونما ہوا, اس کے وہ حقائق اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو عین اس کے زمانے میں اس وقوع پذیر ہونا, جو وہ وقت ہے عین اس وقت جو ہے مخلوق اس سے آشنا نہیں تھی. چونکہ جب فرشتے کلام کر رہے ہیں, دوسری طرف مریم علیہ السلام ہیں, اور وہ ماں بہن جو کلام ہے اس کلام کو کون سن رہا تھا, کون جان رہا تھا؟ پھر نہ صرف یہ فاصلہ ہے بلکہ وہ حصہ ہے کہ جو غیر مری مخلوق ہے, جو اللہ کریم کی نوری مخلوق ہے, اس سے شرف ہم کلامی. یہ ایسا موقع ہے کہ جسے بالعموم کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی سن نہیں سکتا, اور پھر وہ جاننا کہ جو صدیوں بعد اور صدیوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین جو وقوع پذیر حصہ ہے اسے ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب, یہ حصہ غیب تھا, اسے کوئی نہیں جانتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے وحی فرمائی ہے, یعنی آپ کو وحی الہی کے ذریعے اس سے خبردار فرمایا گیا ہے. اب جہاں یہ واقعہ جاننا یا غیب کے متعلقہ امور ہیں, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے, اس پر بھی ایک وہ پہلو ثبت ہو رہا ہے کہ جن کو یا جن پہلوؤں کو مخلوق نے آمیزش کر کے شرک کے حصوں تک پہنچایا وہاں کے حقائق اور صدیوں پہلے کے حقائق اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بھی ایک ایسا حصہ اعلان فرمایا جا رہا ہے جس سے یہ حصہ ثابت ہونا مخلوق کے لیے، یہ پہلو بھی اس میں شامل ہے۔ پھر جب بات آتی ہے غیب کی، تو میں تمام سامعین سے، ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آیا کریمہ ہے، اس آیا کریمہ میں اگر آپ استفادہ حاصل کریں اکرم التفاسیر سے، تو بہت خوبصورت ان حصوں پر اور غیب کے حصوں پر گفتگو فرمائی ہے حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور بے شمار پہلو جو غیب کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں اور بحث اور مباحثے میں ہم منہاج القوم داخل ہو جاتے ہیں، بڑا سادہ، بڑا سیدھا اور سمجھ آنے والی بات جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی۔ چونکہ جب بات غیب کی آتی ہے تو یہ غیب خاص خداوندی ہے، اس لیے کہ غیب وہ ہوتا ہے جسے کوئی جانتا نہ ہو، جب جانتا ہو تو وہ غیب نہیں رہتا، اور جاننے کی استعداد یا جاننے کے عوامل میں جہاں وجودی یا ذہنی استعداد شامل ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی واسطہ جو وجود سے باہر ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ہم اندازہ کرتے ہیں کسی شے کو جاننے کے لیے اپنی ذہنی استعداد کو، اپنے تجربات کو، اپنے وہ حصے جو کہیں بات یا پہلو سنے ہیں، تو یہ استعداد وجودی جو ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جسے ہم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب بات اس طرح کی غیب کی آتی ہے کہ وہ حصہ آپ کے روبرو بھی نہیں، آپ کی دسترس میں بھی نہیں، تو پھر وہ واسطہ جو وجود سے باہر ہے وہ درکار ہوتا ہے کہ کسی ذریعے سے اطلاع ہو، تاکہ وہ جو حصہ ہم سے غیب ہے اس کو جانا جا سکے۔ اور غیب کا جاننا خاص خداوندی ہے۔ جب مخلوق کی طرف یہ بات آتی ہے تو مخلوق کو ذریعہ درکار ہے، خالق کو ذریعہ درکار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو اوقات کی تقسیم ہے، یہ جو ظاہر یا پوشیدہ کی بحث ہے، اس کا تعلق جو ہے یہ مخلوق سے ہے، خالق سے نہیں۔ مخلوق عالم خلق میں اسباب کی محتاج ہے، اسے کوئی سبب درکار ہے رسائی کے لیے۔ لیکن جب یہی معاملہ آپ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف دیکھیں گے تو وہاں اسباب بھی مخلوق ہے، اس لیے اللہ کریم جو ہیں وہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اس کا علم حضوری ہے اور ہمیشگی کا ہے، اور ہر شے ہر لمحہ اس کے حضور حاضر ہے۔ اپنی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بے شمار پہلو ظاہر ہوتے ہیں، جب ہم اوقات کو دیکھتے ہیں تو ماضی کی بھی بات آتی ہے، حال کی بھی بات آتی ہے، مستقبل کی بھی بات آتی ہے، جو گزر گیا وہ ماضی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ مخلوق ماں بہن جب بحث کی جائے تو یہ ماضی پر بھی اتفاق کوئی نہیں کر رہے ہوتے، پھر جس حال میں ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ کسی ایک شے کو دیکھتے ہوئے اس پر اتفاق کلی ہو کہ ہر کوئی کلی طور پر اس سے آشنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مخلوق ہے، اس کی استعداد اپنی ہے، اس کی دسترس تمام مخلوق کی کلی طور پر نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ایک تو فرق ہے۔ تو اسی لیے حال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حال میں بھی حصہ پیش آ رہا ہے تو اس پر بھی مخلوق کا اتفاق نہیں ہوتا، ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہیں یا ایک ہی طرح سے سن رہے ہیں لیکن آراء مختلف، اس لیے کہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق ماخذ ہے۔ اور جب بات مستقبل کی آتی ہے تو ہوگا کیا یہ الگ بات ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے اس پر ہماری بے شمار بحث یا گفتگو ہوتی ہے یا کوشش ہو سکتی ہے۔ لیکن یہی معاملات جب اللہ جل شانہ کی نسبت دیکھیں گے تو وہ قادر مطلق ہے، مالک ہے، خالق ہے، ہر شے کا ہونا اس کے حکم سے ہے، اس کی پسند سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں کسی شے کا وجود عدم یا غیر معلوم ہو، اس لیے کہ جب ہم عدم کی بھی بات کریں گے تو ہمارے لیے عدم ہے، لیکن اس کے حضور کوئی شے عدم نہیں ہے، جسے ہمارے لیے عدم ہونا ہے اس کے حضور وہ بھی حال ہے۔ اور یہ نقطہ کہ جب غیب کی بات آتی ہے تو علوم اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمائے۔ اب بحثیت بشر جب دیکھا جائے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جب پیدا فرمایا تو آپ کی تخلیق کے ساتھ وہ واقعہ بھی ارشاد فرمایا جہاں فرشتوں نے عبادات کے حوالے سے اور دنیا کے فسادات کے حوالے سے عرض کی تھی، اور اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم سکھائے۔ اس ہستی میں، یعنی اس بشریت میں یہ استعداد موجود ہے کہ یہ سیکھ سکتی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے اتنے علوم سمجھائے، سکھائے، اور وہ اس درجے کا سیکھنا تھا کہ وہ نوری مخلوق اس گفتگو میں لاجواب ہو گئی کہ جب ان علوم پر بات آئی، جاننے پر بات آئی، تو وہ جو نوری مخلوق ہے وہ لاجواب ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور فرشتوں نے بھی اللہ سے یہ عرض کیا کہ مالا تعلم بار اللہ، تو بہتر جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اب وہاں سے علوم کی جب بات آتی ہے تو پھر اس میں پھر دو حصے آئیں گے، ایک وہ حصہ آئے گا جو بالعموم آئے گا، اور ایک حصہ وہ آئے گا جو بالخصوص ہوگا۔ ایک حصے میں حصہ وہابی ہوگا اور ایک حصے میں حصہ قصبی ہوگا۔ مخلوق کو بحثیت انسان جب ہم بحث کر رہے ہیں تو انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہیں، وہ مقربین بارگاہ الہی ہیں جنہیں وہابی طور پر عطا ہو۔ اللہ کریم کی ان مقرب ہستیوں کا کوئی استاد اور نہیں ہوتا سوائے اللہ جل شانہ کی، ساری کی ساری جو عطا ہے ظاہری اور باطنی اللہ کریم انہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جب رسالت نصیب ہوتی ہے تو جتنے حصے اس نبوت و رسالت سے متعلقہ ہیں وہ سارے حصے ان ہستیوں کو نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں من جانب اللہ، اللہ کی عطا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو مقدس نام ارشاد فرمائے جاتے ہیں اور جو بابرکت اسماء ہیں، ان میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ اب لفظ امی کو جب آپ زبان و بیان کے اصول پر بحث کریں گے تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ان پڑھ، لیکن جب اسے آپ شریعت اسلامی کے تحت آ کر اس کے اصول اور ضابطے طے کریں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ کوئی ایسا استاد نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے علم حاصل کیا گیا ہو سوائے اللہ کے، وگرنہ ظاہری پہلوؤں میں تو یہ ہوگا کہ لکھنا پڑھنا نہ جاننا، امی یعنی لکھنا اور پڑھنا نہ جاننا، لیکن لکھنا اور پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دو پہلو نہ ہوں تو بندے کے پاس علم نہ ہو۔ علم جاننے کو کہتے ہیں، اس جاننے میں مزید جو حصہ آسانی کا سبب بنتا ہے وہ لکھنا اور پڑھنا بنتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ لکھنا اور پڑھنا جو ہے یہ آتا ہی ہو تو بندہ صاحب علم ہو۔ آج ہمارے بے شمار علوم اور ان کے بے شمار پہلو، اور عجیب بات ہے کہ اتنی اقسام ہیں ہمارے نظام تعلیم میں، اور اتنا زیادہ جتنی ہم نے اقسام متعارف کرا دی ہیں اتنا زیادہ معاشرے میں وہ علم جو حقیقی کیفیت رکھتا ہو، جس سے اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے، وہ کم ہوتا چلا جائے۔ ہم نے سارے وہ حصے اختیار کر لیے ہیں جو صرف ظاہر سے متعلقہ ہیں، اور وہ حصے جو حقائق پر مبنی ایسی ہیں کہ جو اس ظاہر کا اطلاق کلی معنوں تک ہمیں سمجھائیں، اس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو کلی حصے ہیں وہ قرآن کریم، وہ سنت خیر الانام ہے، وہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ بنیاد اور یہ اصول ہے کہ اس کا جاننا علم اور جو کلی معنوں میں جاننے کا ہے وہ ہے، وگرنہ تو دنیاوی علوم محض ذرائع تک رہ جائیں گے، ان کا حصہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندے کو اس درجے کا علم نصیب ہو کہ وہ حقیقت جان لے۔ اب ساری پڑھنا، ساری تحقیق، اس کے باوجود لوگ ذبح کیے جا رہے ہیں، سارے علوم سے بم بنایا گیا ہے، لیکن علم کی حقیقت نہیں ہے، اسے کہاں چلایا جا رہا ہے جس سے مزید انسانیت کی تذلیل اور انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے؟ ان سارے علوم کے بعد کیا اس حال کو ہم پڑھا لکھا کی کیفیت کہہ سکتے ہیں یا جہالت کہیں گے؟ یہ وہ حصہ ہے جو ہمارے سامنے حقائق کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن جب بات غیب کے حصے کی آئے گی تو یہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے کہ جس کے سامنے کوئی شے غیب نہیں ہے، ہر شے ازوری ہے۔ عطا میں، بالخصوص حصوں میں جہاں وہابی کی بات آئے گی، اللہ کریم کی مقرب ہستیاں انبیاء رسول، پھر اولوالعزم پیغمبروں کی بات آتی ہے، پھر بات آتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام علوم، تمام عطا اللہ کریم نے ہر ایک کو وہ عطا فرمائی جس وقت میں یا جس قوم کے لیے جو حکم تھا، وہاں کی جو ضرورت تھی۔ اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اسی پہلو کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نہ ہمارا مقام ہے کہ ہم تعین کر سکیں، اور نہ تعین ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی بحث کرے، اس لیے کہ انبیاء رسول کو وہ علوم عطا فرمائے جاتے ہیں جو وجودی انسانی کی جو استطاعت ہے اس سے بھی باہر ہوتے ہیں، کیونکہ وجودی انسانی کو زمین پر جو ہے دھیان دینے کی اور توجہ دینے کا فرمایا گیا ہے، آسمان کی وسعتوں کو غور کرنے کا فرمایا گیا ہے، تخلیق پر غور کرنا، بھلے وہ ایک گھاس کا پھوٹنا ہو یا کسی بڑے وجود والا کوئی جانور ہو، کہ اس کے تخلیقی حصوں کو بغور جائزہ لے کے کوئی تو ہے جو پیدا فرمایا جس نے عرش عظیم تو نہیں، لیکن اس خلق سے باہر دسترس ہی نہیں ہے اس وجود کی، تو وہ حصے جو اللہ کریم انبیاء و رسول کو عطا فرماتے ہیں وہ نہ صرف یہاں کے علوم اور ضابطے اور اصول ہوتی ہیں، بلکہ اس سے باہر جو حقائق ہیں، جو رسائی ہے اللہ جل شانہ کی ذات تک، وہ حصے ہوتے ہیں۔ تو ہم وہ جن کی رسائی نہیں ہے، ہم کیسے ترازو لگا کر یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ وہ علوم کتنے ہیں اور کہاں کتنے نصیب ہوئے؟ یہ ہمارا مقام ہی نہیں ہے، یہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ہماری استعداد میں ہی نہیں ہے۔ اب جہاں وہابی حصوں کی بات آتی ہے، پھر جہاں جتنی ضرورت تھی، فرشتوں کو جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے اسماء و خواص اشیاء کے ایسے بیان فرمائے کہ فرشتے خاموش ہو۔ اب اسی طرح جب بات انبیاء و رسول کی آتی ہے، تو جو جس زمانے میں مقرب ہستی اللہ نے مبعوث فرمائی، جتنی ضرورت تھی اللہ کریم نے وہ عطا فرمائی، وہ اس سے ظاہری پہلوؤں سے ہیں، وہ اس سے باطنی پہلوؤں سے ہیں، اللہ کریم نے بے حد و حساب عطا فرمائی۔ اسی طرح جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، تو جب قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو جو عطا فرمانا یہ اللہ کی رحمت نہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے علوم اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یا جو عطا فرمایا مخلوق میں، اس سارے کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث رحمت ارشاد فرمایا۔ اب جتنے علوم عطا فرمائے جا رہے ہیں وہ بھی ساری عطا ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نسبت۔ اب جب بات آپ کی ذات اقدس کی آئے گی، تو وہ کون ہے جو اس موضوع پر بات کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کتنے ہیں؟ اللہ کا نبی جو اللہ نے اسے عطا فرمایا، کوئی استطاعت نہیں رکھتا غیر نبی میں کہ اس بات کا احاطہ کر سکے۔ اور جب بات امام الانبیاء کی آئے گی، اس ذات کی آئے گی کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی علوم عطا فرمائے، تو پھر وہاں کے حساب کی کون بات کر سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جو ہے یہ قیامت تک ہے، ابدی ہے۔ تو جب اس کی وسعت کو دیکھتے ہو تو پھر تعین پر کیسے جا سکتے ہیں؟ کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ نازک موضوعات ہوتے ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہوئے انتہائی دھیان رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں خدشہ ہے کہ وہاں اختلاف آئے گا، وہاں اس سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات جو کسی گستاخی کے معنوں میں چلی جائے اور پھر اس کا کوئی علاج نہ ہو پائے گا، بدبختی بن جائے گی۔ تو جب بات غیب کی آتی ہے تو غیب وہ جو بغیر کسی ذریعے کے رسائی نہیں ہے، وہ غیب ہے، وہ ہماری دسترس سے باہر ہے۔ لیکن جب ذریعہ آتا ہے تو ذریعہ پھر بعد میں ذریعے سے بعد جاننا غیب نہیں رہتا، وہ اطلاع آ جاتی ہے۔ تو جب پھر بات آئے گی تو اطلاع عن الغیب کی بات آئے گی، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ کریم اپنے انبیاء اور رسول کو عطا فرما، ہر ایک کو نہیں عطا فرماتے، لیکن اپنے انبیاء اور رسول کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو یہ گفتگو، یہ پہلو بھی آ رہے ہیں کہ اللہ کریم کے ساتھ شرک بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ گستاخی ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی ذات کی نسبت اور آپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی جاتی ہیں، وہ باتیں جو خود سے جن کا تعین کر کے عین دین کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، یعنی اللہ کریم یہ سے عطا فرما رہے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، وہ جو موقع اور واقعہ ہے وہ کیا ہے، چے جائے کہ اس بات کو اس پہلو سے مانا جائے کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کریم کی قدرت کا اظہار ہے، اور اس اظہار میں مزید بندگی جو ہے اسے پرکھا جائے اور اپنے بندگی کے معانوں کو جانتے ہوئے اس کے دائرے میں رہا جائے، اس سے بڑھ کر آگے شرک میں جانا۔ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی فرمائی، فرمایا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یلقون اقلامم ایم یکفل مریم، جب وہ اپنے کلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان میں سے مریم علیہ السلام کو کون پالے گا۔ دوسرا حصہ جو بیان فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم جو ہیں وہ دار دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمران علیہ السلام، اور آپ کی پیدائش سے پہلے یہ منت مانی گئی تھی کہ آپ کو خانہ خدا کی خدمت پر جو ہے وہ معمور کیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش پر والدہ محترمہ نے یہ بھی بات عرض کی کہ وہ تو خیال یا گمان تھا کہ بیٹا ہوگا تو یہ تو بیٹی ہے، لیکن اللہ کریم نے اس بیٹی کو پسند فرمایا تھا، متعین فرمایا تھا مخلوق کی بہتری کے لیے، اور اپنے نبی کو مبعوث فرمانا تھا جن کی تخلیق ان کے بدن سے ہے، اور اظہار قدرت تھا کہ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا، اسی طرح اظہار قدرت ہے کہ بغیر والد کے، کہ چونکہ دنیا عالم اسباب ہے اور سبب درکار، تو ایک قدرت کا اظہار تھا تاکہ مخلوق اللہ کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے اپنا جو تعین ہے وہ درست رکھے راستوں کا، اور یہ تب حکم ہوتا ہوگا، تب کی جو شریعت ہے اس میں اپنے اولاد کی نسبت عبادت گاہ کے لیے، مسجد کے لیے خدمت کا معمور کرنا اور اسے اللہ کی اس نسبت سے حوالے کرنا۔ پھر مفسرین کرام لکھتی ہیں کہ جب بندہ اس عمر کو پہنچ جاتا تھا کہ بلوغت میں وہ پہنچ گیا اور ایک مکمل معاشرے کا ایک ایسا فرد بن گیا کہ ہر فیصلے کا اختیار رکھتا ہے، تو تب اس بچے کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ مزید عبادت گاہ کی خدمت میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یا وہ پھر معمولات زندگی میں جانا چاہتا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام کی بات آئی تو وہ جو عبادت گاہ کے متعلقین ہیں ان میں یہ گفتگو ٹھہری کہ ان کی پرورش کا ذمہ دار کون، اور جب ان کے پرورش کی بات آئی تو اس وقت یہ حصہ یا یہ طریقہ تھا کہ قلم پانی میں ڈالے جاتے تھے۔ اب اس میں مختلف باتیں ہیں کہ قلم کا تیرنا ہے باقیوں کا ڈوب جانا ہے، یا قلم کا پانی میں ایک جگہ رہنا ہے باقی قلموں کا پانی کے ساتھ بہہ جانا ہے، لیکن یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس طریقے سے اس بات کو دیکھا جاتا تھا کہ اس میں اللہ کریم کی رضا کیا شامل ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی نسبت پہلی آیہ کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وَقَفَّلَ زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا، یعنی کفالت اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دی۔ اور یہاں ارشاد جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود نہ تھے کہ جب وہ گفتگو، اور اس میں مختلف تعداد آتی ہے، تعداد کا تعین یہ لازم نہیں ہے، حالاں تعداد جو ہے وہ 27 تک بھی بیان کی جاتی ہے کہ 27 ایسے بزرگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اس بچی کی پرورش ان کے ذمے آئے۔ یہ ایسا بابرکت کام ہے کہ یہ دھیان، یہ تحفظ، یہ حفاظت، یہ ساری ہم اپنے ذمے لیں۔ تو جب بات طے نہ ہوئی تو پھر یہ حصہ اختیار کیا گیا کہ پانی قلم میں ڈالے جائیں، جس کا قلم پانی پر آ جائے یا رک جائے، جو بھی طریقہ تھا وہ مانا جائے، اور باقی قلم بہ گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے کہ جب وہ اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان میں سے، اب مقصد بھی ساتھ بیان فرمایا نا، ایم یکفلو مریم، کہ مریم علیہ السلام کو کون پالے، کون کفالت کرے۔ تو اللہ جل شانہ نے وہ حصہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ اب جب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات پر بات آتی ہے، تو وہ آیات ہیں جن میں وہ لوگ جو عیسائیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو گفتگو کر رہے ہیں اور انہیں جواب دیے جا رہے ہیں۔ اب ان کا ماننا کیا ہے، اور اللہ جل شانہ جو حقائق بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی اظہار فرمایا جا رہا ہے آپ کی نبوت و رسالت پر یہ آیات مزید مہر ثبت کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین وہ حصہ بیان فرما رہے ہیں جو وقوع پذیر ہوا ہے، اور جو اس حصے کو اپنی مرضی سے مان کر آج بھی مقابلے میں بیٹھے ہیں ان کے پاس درست بات نہیں ہے، وہ غلط بات اختیار کر کے اور غلطی پر قائم ہو رہے ہیں۔ اور یہاں آپ نے وہ حصے بھی بیان فرمایا کہ کیسے کفالت کی گئی، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور وہ جھگڑا جو آپس میں تھا وہ بحث اور مباحثہ تھا کہ کون پالے، اور جب جھگڑا اس لیے فرمایا گیا کہ جب بات طے نہ ہو سکی تو پھر وہ حصہ اختیار کیا گیا کہ جو ذات کے اختیار میں نہیں رہتا۔ اب پانی میں جب قلم ڈالے گے تو قلم تو سب نے ڈالے، لیکن ذات کا اختیار کیا تھا کہ بہم گفتگو میں، اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا رشتہ بھی تھا، آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، یہ رشتہ اس نسبت سے تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا زیادہ ذمہ داری، میرا حق ہے کہ میں یہ ذمہ داری ادا کروں، لیکن جب گفتگو میں بات طے نہ ہوئی تو پھر ارشاد یہ فرمایا گیا کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی بحث اور مباحثہ ہو رہا تھا، بات طے نہ ہو سکی۔ تو بات کیسے طے ہوئی وہ حصہ بھی قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، اور فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں، نسم المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام بیٹا مریم علیہ السلام کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں بابرو ہوں گے اور مقربین میں سے ہوں گے۔ اب جب فرشتوں کی بات آتی ہے تو اس میں جب فرشتوں نے بات کی، یعنی حضرت جبریل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے کلمہ کیا، یعنی کلمہ ایک حکم کی، یعنی آپ کو اولاد کی بشارت دی ہے، اللہ نے یہ حصہ عطا فرمایا۔ اب یہ وہ بات ہے جہاں دنیاوی جو ہیں اسباب ان کا گزر نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اسباب دنیا جو ہیں وہ مخلوق میں ہیں، پھر دنیا کے اسباب میں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو استثناء ملتا ہے۔ تمام جانوروں کا جب جبڑا دیکھا جائے تو تمام جانوروں کا نیچے والا جبڑا کھلتا ہے، لیکن آپ اگر مگرمچھ کو دیکھیں تو، اور وہ قوت جو آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جبڑے کا جو پیسنا ہے، کرش کر دینا ہے، اس قوت کو دیکھا جائے تو اتنی زیادہ اس کی قوت ہے کہ جو بالعموم جانوروں کی نہیں ہے، لیکن اس کا جبڑا اوپر سے حرکت کرتا ہے، باقی تمام جو ہیں ان کا جبڑا نیچے والا حرکت کرتا ہے، مگر مچھ اسی اللہ کی مخلوق میں ایک ایسی تخلیق ہے جس کا جبڑا اوپر سے حرکت کرتا ہے۔ کیا ہے؟ استثناء ہے۔ اللہ کریم جو ہیں وہ مجبور نہیں ہیں کہ ہر شے کی محتاج ہوں، ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ چاہے تو جبڑا نیچے والا طاقت دے دے، وہ چاہے تو اوپر والے جبڑے کو طاقت دے دے۔ اس طرح دنیا میں بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں استثناء ہے، اور یہ استثناء بھی اظہار قدرت ہے، اللہ کریم کی قدرت کا اظہار ہے۔ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام بیٹا مریم علیہ السلام کا ہوگا۔ اب یہ وہ نام ہے، کلمہ بھی وہ حصہ ہے جو اللہ کریم کا حکم ہے، اور نام میں بھی جب آپ اس نام کے اسرار و معارف کو دیکھتی ہیں تحقیق میں، تو اس میں وہ پہلو جو اللہ کریم نے آپ کو معجزات عطا فرمائے تھے، اس مبارک نام میں ان کا حصہ داخل ہو جاتا ہے کہ وہ استعداد جو بالعموم نہیں ہے وہ اللہ کریم نے اپنے اس مقرب بندے کو عطا فرمائے، اپنے مقرب نبی کو اور اپنے مقرب رسول کو عطا فرمائی، اور ان کا نام بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نام ہوگا۔ اب یہ حصہ بشارت دی دنیا کا سبب نہیں ہے، بغیر سبب کے یہ ہوگا، ہوا نہیں ہے تو کیا یہ غیب نہیں؟ اللہ نے عطا فرمایا، سبب بیچ میں آیا، وہ حصہ جو جانتا نہیں ہے، جو ابھی جاننے کی حدوں میں نہیں آیا، اس سے شناسائی نصیب ہوگی۔ بیٹا ہوگا، نام مبارک کیا ہوگا، یہ سارے وہ حصے ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں جانتی، ان کے لیے یہ غیب ہے، اللہ کریم نے انہیں اطلاع عن الغیب عطا فرما دی۔ اب یہ وقت سے پہلے ارشاد فرما دیا گیا، اور پھر وہ خصوصیات جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمانی ہیں ان کا بھی اظہار فرما دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ وجیہاً فی الدنیا والآخرات ومن المقربین، دنیا و آخرت میں با آبرو ہوں گے، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوں گے۔ آبرو کا کیا معیار ہے؟ کیا آبرو کا معیار ایسا ہے کہ جس میں انسانیت کی جو بلندی ہے وہ ہو، یا آبرو کا معیار وہ ہے جو ہر کوئی اپنے لیے پسند کر لے؟ آج جب ہم اپنے سارے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، بے شمار جو اختلافات ہیں اس کی وجہ اور اس کا سبب ہماری اپنی ذات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے آبرو یا آبرو مندانہ رویہ اسے سمجھ لیا ہے جو ہماری پسند ہو، حالانکہ یہ حصہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ کہ اصول پر آبرو ہے، اور اصول پر بے آبرو کا پہلو جو اس کا اطلاق ہو۔ اب وہ ضابطہ اور اصول کیا ہو؟ وہ مخلوق جو نہ ماضی پر اتفاق، حال میں بھی ماضی پر اتفاق نہیں کر رہی، حال میں جہاں بس رہی ہے وہاں اتفاق نہیں کر رہی، جو کچھ پیش آنا ہے وہاں اتفاق نہیں کر رہی، وہ اصول کیسے طے کرے گی اور ان اصولوں پر کیسے کھڑی ہوگی؟ یہ لازم ہے کہ اس کے لیے اصول اور ضابطہ ہو، تو ہی تو ضرورت ہے کہ خالق کا دیا ہوا اصول ہو، مخلوق اصول طے نہیں کر سکتی۔ یہ وجود انسانی، انسانی معاشرہ، اس کی ضرورت ہے کہ اسے خالق کی طرف سے اصول دیا جائے جس میں اچھائی اور برائی، حدود کا تعین ہو، کمزور کے لیے بھی جو حفاظت ہو اور جو طاقتور ہے اس کے لیے بھی رکاوٹ ہو، اور ایک ایسا اصول دیا جائے جو آبرومندانہ ہر ایک کی زندگی بسر کرنے کا سبب۔ آبرو کیا ہے؟ آبرو عزت ہے۔ آبرو کیا ہے؟ آبرو تحفظ ہے۔ آبرو کیا ہے؟ خالص اصول ہیں زندگی کے۔ آبرو کیا ہے؟ کہ وہ تسکین جو زندگی بسر کرتے ہوئے بندہ نیا خانے میں محسوس کرتا ہے، اور وہ تسکین سوائے حق کے اور کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے جسے حاصل کیا جا سکے۔ اگر دنیا کے ظاہر اور دنیا کے اصول کو دیکھا جائے تو فرعون نے بھی کہا تھا، جب اصول پر بات آئی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر ہار گئے، تب بھی اس نے اپنے دربار کا جو اعلان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ یہ جادوگر بھی آپ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور آپ فریقین نے مل کر یہ کوشش کی ہے کہ اپنی مرضی اس ملک پر نافذ کی جائے۔ یہ اس نے کہا، بھرے دربار میں کہا، اور کسی نے جرت نہیں کہی کہ وہ یہ کہے کہ جادوگر ہارے ہیں۔ سب نے کہا ایسا ہی ہے۔ کیا نتیجہ بھی ویسا رہا یا نتیجے میں وہ غرق ہو؟ اسی طرح آج جب ہم اپنے معاملے اور اپنی زندگیوں میں غلط اور صحیح دیکھتے ہوئے صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے تو ہماری بادشاہت کتنی چل جائے گی؟ بڑی سادہ سی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ وہ حصے جو آبرومندانہ اختیار کیے جائیں، اور اللہ کریم نے اپنے حبیب، اپنے رسول کے لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں بآبرو ہوں گے۔ اب لفظ جو استاد پہلے فرمایا، فی دنیا پہلے فرمایا، والآخرہ، کیا سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ یہ آبرومندانہ انداز دنیا میں اختیار کرنا ہے تو آخرت تک نصیب ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آبرومندانہ انداز نہیں ہوگا اور آخرت میں ہر چیز درست ہوگی۔ جیسے ہم فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، حیا اور بے حیائی کے اصول اور ضابطے ہم خیال نہیں کرتے، لیکن ہم یہ سمجھتے اور چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو، اللہ عطا فرمائے۔ لیکن جب اصول اور ضابطے کو دیکھو گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت بیان فرمائی، اور اپنے پیارے رسول کے لیے ارشاد فرمائی۔ اب یہاں بات جب آئے گی تو یہاں بات آئے گی وہ بھی، اللہ کے جو نبی ہیں، یہ جو مقرب ہستیاں ہیں جنہیں وہابی طور پر قرب نصیب ہوتا، یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہستیاں ہیں، اللہ کریم نے انہیں پیدا ایسا فرمایا۔ لیکن جب ان کی اطاعت میں آیا جائے اور کلی طور پر اطاعت کی جائے اور اپنی پوری کوشش کی جائے تو معصوم کوئی نہیں ہو سکتا غیر نبی میں، محفوظ ہو سکتا ہے، اسے اللہ حفاظت عطا فرما دے۔ لیکن وہ اطاعت میں آئے گی، ذات میں نہیں آئے گی۔ ذات میں معصومیت کی جو بات آئے گی، اللہ کے انبیاء اور رسول کی نسبت آئے گی، اور یہ وہ بھی ہے، کسبی نہیں، اسے کوئی کسب کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ان ہستیوں نے جو مخلوق کو حق سے آشنا فرمایا، ان ہستیوں کے تحت بطور توارث عمل کرتے ہوئے اس حق پر عمل پیرا ہوا جائے، معصوم نہیں، محفوظ ہونا نصیب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ معصومیت درجہ خاصہ انبیاء رسول ہے۔ لیکن جب بالعموم کسب کی بات آئے گی تو کسب کر کے اس وراثت میں بندہ صاحب ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے، اور جسے اللہ کی حفاظت نصیب تو اہم بات ہے۔ چھوٹے بچے کو دیکھیں، معصوم بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑے بازار سے گزر رہا ہو تو ایسے پورے اطمینان سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ حالاں وہ صنف نازک خود خطرہ محسوس کر رہی ہوتی ہے بازار سے گزرتے ہوئے، لیکن اس بچے کو اپنا ماں کے ساتھ ہونا اس درجے کا تحفظ دے رہی ہوتی ہے کہ وہ نڈر ہو رہا ہوتا ہے. جس کا سہارا لے رہا ہے وہ سہارا از خود خوف میں مبتلا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ اس سہارے کی نسبت اپنے آپ کو اتنا دلیر محسوس کر رہا ہوتا ہے، آپ غور فرما لیں. اور وہی جب اپنی ماں کے بغیر گزر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھ کے مخائف ہو رہا ہوگا. اور صاحب ایمان کو اللہ کی حفاظت نصیب ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو، ہے نا؟ کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس راہ کا مسافر ہونا پڑتا ہے. پانی کا ذائقہ بیان نہیں ہوتا، پانی کا ایک گھونٹ نصیب ہو جائے تو ذائقہ بتانے کی یا لکھنے کی ضرورت پیش نہیں رہتی. تو یہ حصہ کہ اللہ کریم بابرو ہونا نصیب فرمائے، یہ آج میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. میں آپ اپنی زندگی دنیا میں بسر کر رہے ہیں، مکلف مخلوق ہیں، اپنی فرصت استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اور کلام ذاتی میں ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخلوق تک پہنچایا، کیا میں اور آپ اس کا مطالعہ نہیں کر رہے؟ تو جب میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور ہمیں سنت خیر الانام میں یہ حصے نصیب بھی ہوتے ہیں عملی صورت میں بھی، تو پھر کیا یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں؟ تو وہ مقرب ہستی جن کے اطلاع پیشتر حضرت مریم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا و آخرت میں بابرو ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ کی عطا ہے اور مقربین میں سے ہوں گے. مقرب کیا ہے؟ جسے قرب نصیب ہوتا ہے، صاحب قرب. اب مقربین، مقربین بارگاہ الہی ہے. کتنی بڑی عطا ہے، کتنا بڑا کرم ہے. سبحان اللہ، ہم اپنی نسبت جب دیکھتے ہیں ہم پر کتنا اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ شرف نصیب ہوا. کیا ہم نے اپنی زندگی جو بسر کرنی ہے وہ آبرو مندانہ نہیں دیکھنے؟ کیا اصول اور ضابطے ہم نے آبرو مندانہ نہیں دیکھنے؟ کیا ہمارے اعمال اس کا جائزہ ایسا نہیں ہوگا جو قرآن و سنت بیان فرماتے ہیں؟ اور دنیا میں نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں کیسے ہوگا؟ کیونکہ آخرت تو اصل ہے، دنیا تو پرچھایا ہے، سایہ ہے. تو پھر وہ اظہار جو آخرت کا ہوگا وہ کیسے دنیا کا اور آخرت کی نسبت ایک ہوگی؟ ہم اس امتحان گاہ میں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں حقائق کو اور اپنی تصحیح فرمائیں. میں اگر اپنے زندگی یا اپنے تجربات کا جائزہ لوں تو یقین مانیں یہ جو دو دہائیاں ہیں، دو ڈھائی دہائیاں، اتنا انحطاط آئی ہے ہمارے معاشروں میں کہ وہ جو غلط تھا یا شرمندگی کے باعث رویے تھے آج وہ معمول زندگی ہیں. وہ جو ایک اعتبار تھا ہمارا آپس کا، اس اعتبار کا یا اس کیفیت کا نام بے وقوفی رکھ دیا گیا ہے. وہ جو جانشاری تھی، وہ جو تعلق تھا، اسے وقت کی ضرورت قرار دے دیا گیا. تو کیا یہ آبرو مندانہ زندگی ہم بسر کر رہے ہیں؟ اگر فرعون نے حق دیکھتے ہوئے انکار کیا تو کیا وہ غرق نہ ہوا؟ جاؤ جلال لاکھوں کی فوج تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سمندر کے راستے کی بات آئی تو وہ جو پیر پیچھے سے جو فوج آ رہی تھی اس کی تعداد، جب مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کی تعداد لاکھوں میں لکھتے ہیں، لاکھوں میں، رات نکلے صبح فوج پہنچ گئی. اس قدیم وقت میں بھی اتنا مربوط نظام اور اتنی طاقت تھی کہ صبح تک لاکھوں کا مجمع اکٹھا تھا, جو آج اس وقت میں اس جدت کے ساتھ بھی ممکن نہیں ہے کہ رات بات پیش ہے اور صبح لاکھوں کا مجمع جمع کر دو. نہ مانا پھر کیا ہوگا؟ مانا. جب سمندر کا غوطہ آیا تو قرآن فرماتا ہے کہ اس نے کہا ہے موسیٰ اور ہارون کے خدا کو مانتا, اس وقت ماننا کہاں. تو ہم اپنے بزرگوں کو اور بڑوں کو دیکھتے آئے ہیں, کیا ایسا ہی معاشرہ تھا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہی اصول اور یہی ضابطے تھے, یہی آبرو جسے آج ہم آبرو کہہ رہے ہیں, اس کو ہم آبرو کہیں. تعلق ہمیشہ یاد رکھیے گا لینے کا نام نہیں ہوتا, تعلق کی حقیقت دینے میں ہوتی ہے. آج ہم نے تعلق لینے کا نام رکھ دیا ہے. جہاں تعلق ہوگا اور تعلق میں حقیقت ہوگی آپ دے کے راضی ہوں گے, بھلے آپ دو لفظ دے کے راضی ہوں, بھلے آپ معاونت دے کے راضی ہوں, بھلے کوئی قیمتی شے دے کے راضی ہوں, کتنی پہلو. ایک نگاہ کسی کو جب بندہ دیکھتا ہے نا, اس نگاہ میں بھی اثر ہوتا ہے, حیا ہے یا بے حیائی ہے, ادب ہے یا بے ادبی ہے. تو تعلق دینے کا نام ہے, لیکن یہ جو بنیاد آج ہم نے قائم کر لیا کہ تعلق لینے کا نام ہے, اگر نہیں ملا تو تعلق نہیں ہے, اس کو تعلق نہیں کہا جا سکتا. اللہ کریم ہماری کمزوریاں معاف فرمائے, گناہ معاف فرمائے, دنیا کی زندگی ایسی عطا فرمائے کہ جس پر آخرت کی تعمیر ہو, اور ہمیں بھی یہ جو حصہ ہے وہ من المقربین اور مقربین میں سے ہیں. اللہ کریم ایمان کی یہ حدت اور یہ قوت عطا فرمائے کہ ہمارے اعمال بھی اسی طرح, یہ جو بطور توارث ایک قرب الہی ہے, اللہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.